رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
الطاهرين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا موضوع ہے انسان شناسی ازرو قرآن. اس حوالے سے ہماری گفتگو الحمدللہ جاری ہے اور سرنامہ کلام میں ہمارے پاس جو آیتیں ہیں ہمارے سامنے ہمارے پیش نظر وہ سورہ زہر کی ابتدائی تین آیتیں. اب تک ان آیتوں کی تشریح اور تفصیل کے حوالے سے ہم پہنچے تھے وجعلناہ سمیعا بصیرا تک، اور ہماری گفتگو اس طریقے سے اس نہج پر آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم انہی آیتوں میں لفظ ب لفظ، ایک ایک درجہ ب درجہ اس بات کو سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے حوالے سے دو بنیادی چیزوں کا اضافہ کرتا ہے ایک عام انسان کے پرسپیکٹو میں. انہیں ایک عام اور عادی انسان صرف اسی زندگی کو اور اسی جسم کو اصیل سمجھتا ہے، اسے انہی چیزوں کی اہمیت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم ہماری زندگی اس ظاہری زندگی کے ماقبل بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں تو تائید اور تاکید بے انتہا زیادہ ہے. تو شروع جو ہوا ہے ذکر وہ کہاں سے ہوا ہے کہ حل اتا علی الانسان حلم من الدہر، کہ یہاں پر یہ اشارہ موجود ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے قبل، اس انسانی بشری شکل میں آنے سے پہلے بھی کسی نہ کسی حالت میں موجود تھا، اگرچہ کہ وہ اس طریقے سے قابل ذکر شے نہیں تھا. اور جس زمانے میں، زمانے کا لفظ غلط ہے اصولی طور پر، یعنی کہ جس ٹائم فریم میں انسان موجود تھا وہ ٹائم فریم بھی وہ نہیں تھا جس میں آج ہم موجود ہیں، وہ ٹائم فریم بھی ڈفرینٹ ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ لفظ دہر کی میں نے تشریح کی تھی مکمل آپ کے سامنے، اور یہ بھی آپ کو اجمالاً بتایا تھا کہ قرآن کریم خود دو ایسے زمانوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو اس زمانے سے مختلف ہیں. ایک زمانہ وہ ہے کہ جس کے 100 سال شاید یہاں کے ایک دن کے برابر ہے، اور ایک زمانہ وہ ہے کہ جس کے 50,000، یعنی کہ جس کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. آپ جتنا اس سے اوپر ہوں گے ٹائم سلو ہوتا جائے گا، یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری اس زندگی سے ماقبل بھی کچھ نہ کچھ تھا، اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ہمارے پاس، لیکن اشارہ موجود ہے جو ہم نے بات کی. پھر جس چیز پر ہم نے بہت زیادہ تفصیل سے بات کی وہ یہی تھی کہ جب انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ ابتدا جس مقام سے ہوتی ہے اسے کہتے ہیں انعطاد نطفہ، اور وہاں سے پھر مختلف مراحل میں تبدیلی، اور پہلے انسان کے ظاہری جسم کا کامل ہونا، اور جسم کے کامل ہونے کے بعد انسان کے اندر ایک اور خلقت کا، ایک اور حیثیت، ایک اور جہت کا پیدا ہو جانا، جس کے بارے میں قرآن نے کہیں کہا کہ انشأناہ خلقاً آخر، یا اکثر مقامات پہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمع اور بصر اور فؤاد عطا کیے، اور سورہ دہر کی آیتوں میں کہا گیا کہ فجعلناہ سمیعاً بصیراً. تو ہماری اصل گفتگو کا محور جو تھا وہ یہ چند کلمات تھے کہ انسان کے اندر جو وہ غیر مادی پہلو ہے وہ کیا چیز ہے، کہ جسم کے علاوہ انسان میں کیا ہے، جسم سے ہٹ کر کیا ہے. اس کی تشریح میں ہم نے کافی باتیں آپ کی خدمت میں اس کی، اور تقریباً میں اس بحث کو تمام کر چکا ہوں. آج انشاءاللہ تھوڑے سے اضافے اور ریپیٹیشن میں اپنے خیال خام میں اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ کیونکہ جس قسم کے کلمات ہم عام طور سے سنتے نہیں ہیں، تو میرا، شاید آپ لوگ مجھے معاف کریں گے، کہ میرا تاثر یہ ہے کہ ان کو جذب ہونے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا. اتنی آسانی سے جذب نہیں ہو پائیں گی یہ باتیں، کیونکہ نہ یہ عام طور سے بیان ہوتی ہیں اور نہ اس کا ہم آپس میں کوئی ڈسکشن کرتے ہیں نہ تذکرے کرتے ہیں اس وجہ سے. لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں، ایک جیسے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی اور وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا اس کو بھی شامل کرنا اپنی گفتگو میں ضروری ہے، کہ ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم کیا ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ قرآن اور اہل بیت ہم سے کلام کرنا شروع کر دیں. ہماری اس گفتگو، ہماری اس کاوش کا مقصد یہ ہے. یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کلمات قرآن کو اچھے طریقے سے اس کی تفسیر جان لیں، یہ مقصد نہیں ہے، بخدا نہیں ہے. میں اس نیت سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں جس نیت سے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو بھی حاضرین اور سامعین ہیں وہ اس مقام تک پہنچ جائیں کہ انوار قرآن اور اہل بیت میں سے کچھ کو قبول کرنے کے لیے ہمارے نفوس آمادہ و تیار ہیں، کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو لگے کہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے. یعنی جب آپ قرآن سے نزدیک ہوں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات مجھ میں جذب ہو رہے ہیں، میں ایک زندہ حقیقت و موجود شے کے قریب ہوں، ایک کتاب کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں. میں اس نیت سے بات کر رہا ہوں اور اس دعا سے بات کر رہا ہوں کہ خدا ہمیں یہ نصیب کرے. اب چند جملے اس حوالے سے، اور قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں کہ ان ایام میں ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر وہی ہمارے لیے وہ تبرک ہے کہ جس کے سستے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، کہ یہ ایام جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم منصوب و محفوظ ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ خدا اہل بیت اطہار کو ہمارے ایمان اور اعمال سے خوشنود کرے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں ہم چاہتے ہیں کہ تین مرتبہ صلوات دیا کریں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اب ایک اور بات، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے دل، ظاہر ہم آپ سب شامل ہیں کہ مقام پر، کہ ہمارے قلوب اگر ان معارف کے لیے کھلیں تو ضروری ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں صاحب مناجات ہو اور گریہ و زاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو پیش کریں. اور میں نے دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ جو بہت مفید ہیں، وہ یہ کہ صبح کی نماز اور رات کو سونے سے پہلے سجدے میں جا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ اے خدا میں اپنے آپ کو تاریکیوں میں پاتا ہوں، مجھے ان تاریکیوں سے اسی طریقے سے باہر نکال دے جس طریقے سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکالا. اور آیت الکرسی بینے مابین نماز مغرب و عشاء، آج میں اسی میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان باتوں کا وقفے وقفے سے دہراتے رہنا بھی بہت ضروری ہے، کہ ہمیں اپنی حالت کو دیکھ کر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قبولیت قرآن اور اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی خاص نہیں ہے. ایک دو چیزیں اس جملے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ عرض کروں تاکہ ہم اس بارے میں اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، بہتر کر سکیں. قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ایک عجیب لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب ہم ان کے سامنے قرآن کا ذکر بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ فَرَّقْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنَ لِيُدَّبَّرُوا، کہ ہم قرآن میں بہت ساری باتیں، مثالیں، ہدایتیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ تذکر کریں، یعنی انسان. وما یزیدہم الا نفورا، لیکن قرآن کی اس پیشکش کے جواب میں نہیں زیادتی ہوتی مگر ان کی نفرتوں میں، نفرتوں میں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 41، اسی طریقے سے آیت 46 میں کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب تیرے رب، یعنی پیغمبر سے مخاطب ہو گئے کہ اے پیغمبر جب تیرے رب کا ذکر قرآن میں واحد ہوتا ہے، وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ اپنی پیٹھ کو موڑ کر نفرت کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یعنی انہیں خدا واحد توحید پسند نہیں ہے، شرک پسند ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 60، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ وَمَا الرَّحْمَنُ، مَا الرَّحْمَنُ، مَن رحمانی، مَا الرَّحْمَنُ، یہ رحمان کیا چیز ہے؟ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس بات سے ان کی نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ اس لفظ نفرت پہ غور کریں، یعنی جب خدا کا ذکر توحید بیان کیا جائے، جب بارگاہ خداوندی میں سجدے کے لیے بلایا جائے، اور جب قرآن کی ہدایت کو سامنے رکھا جائے، تو ایک گروہ انسانوں کا ایسا ہے کہ اس کے جواب میں ان کی نفرتیں بڑھتی ہیں. اب یہاں پر میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نفرتوں میں اضافہ یا ناگواری یا خرابی، کیا یہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہوگی؟ یعنی آپ کے سامنے ایک چیز رکھی گئی، آپ نے کہا میں نہیں قبول کرتا، مجھے بالکل ناپسند ہے، کس وجہ سے آپ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ناپسند ہے؟ ظاہری طور پر آپ کو اپنے مزاج کے مخالف لگتی ہے، جو آپ کی پسندیدہ اشیاء ہیں ان کے مخالف لگتی ہے، یا اگر ایک معقول انسان ہے تو پہلے اس کو چھان پھٹک کے دیکھتا ہے اور پھر دلیل سے قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے. یہ لوگ جو قرآن اور توحید اور دعوت سجدہ کے مقابلے میں جن کی نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا یہ نفرت میں اضافہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توحید کو پرکھا، قرآن کو پرکھا اور پھر کہا نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ انسانوں کا وہ ہے کہ جنہیں قرآن خود اپنے سے دور کرتا ہے. اگر دلیل کی بنیاد پر یہ نہیں کر رہے تو پھر کیا چیز ہے؟ انہیں قرآن خود اپنے سے دور کر رہا ہے. یعنی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن اپنے سے قریب کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنے سے دور کرتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلی دعا کیا ماننی ہے کہ پروردگار ہمیں کبھی بھی اس گروہ میں شامل نہ کرنا، نہ ہونے دینا کہ جنہیں قرآن اپنے سے دور کرے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جو دعوت قرآن ہے اس کے مقابلے میں ناگواری، نفرت. ہم تو خدا کا شکر ہے کہ صرف اس جگہ پر ہیں کہ کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ بہت بہتر ہے. اس جگہ پر ہیں کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے اور قرآن کے درمیان پردہ ہے، حجاب ہے. لیکن یہ مقام بہت خطرناک ہے. اسی کو میں تھوڑا سا اور سپلیمنٹ کروں ایک بات. حدیث پیغمبر جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، انا مدینۃ العلی وعلی بابھا، اس حدیث کا اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ جب لفظ باب آیا، دروازے کا ذکر آیا، تو دروازہ بغیر دیوار کے تو نہیں ہو سکتا ہے نا. یعنی در کے لیے دیوار چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہر علم ہے وہ صرف در نہیں رکھتا ہے, دیوار بھی رکھتا ہے. گھر کی دیوار کس لیے بنائی جاتی ہے؟ کہ آپ جس کو چاہتے نہیں چاہتے کہ گھر میں آئے اس کو روکنے کے لیے. اور دروازہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کہ آپ جس کو اجازت دیں وہی گھر میں آئے. دروازہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ کھلا ہوا ہے بالکل, کہ ہر کس و ناکس جس کا دل چاہے آ جائے. دروازے کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا نا. یعنی اگر کوئی گھر ہو کہ جس کا دروازہ اس طریقے سے کھلا ہوا ہو کہ جس کا دل چاہے اس میں اس گھر میں داخل ہو جائے. ایک سلوات. کہ اگر کوئی گھر ایسا بنا ہوا ہو کہ جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے تو آپ اس در کو در مانیں گے کہ جس کا دل چاہے سڑک پہ چلتے ہوئے گھر میں آ جائے, تو وہ دروازہ دروازہ نہیں کہلاتا. بلکہ اگر ہم کہیں کہ دروازہ حقیقتاً کیا ہوتا ہے, ایک فلٹر ہوتا ہے. دروازہ عام طور سے بند رکھا جاتا ہے, آنے والا اس کو کھٹکھٹاتا ہے یا گھنٹی بجاتا ہے, اور مالک جب اس چیز کو دیکھ لیتا ہے گھر کا کہ ہاں اسے میرے یہ اس قابل ہے کہ گھر میں اس کو آنا چاہیے, تو دروازہ کھول کے اس کو اجازت دے دیتا ہے. تو شہر علم جو پیغمبر ہے یہ دیوان بھی رکھتا ہے شہر, یعنی کچھ کو اپنے سے دور بھی کرتا ہے. اور اس شہر کے اندر آنے کا معیار کیا ہے؟ ولایت. در کیا ہے؟ ریلیز. وہ فلٹر کون سا لگا ہوا ہے شہر میں داخلے کا؟ ولایت. کہ جو انسان اپنے کو ولایت کے معیار پہ پورا ثابت کرے گا وہ اس شہر میں داخلے کا اہل قرار پائے گا. تو قرآن اور اہل بیت دونوں میں رکاوٹ بھی ہے اور قبولیت بھی ہے. کہ قرآن بھی ہر ایک کو اپنے حرم میں آنے کی اجازت نہیں دیتا, اور اہل بیت بھی ہر ایک کو اپنے حرم میں آنے والے آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو بغیر اس کے کہ ہم اپنے بارے میں زیادہ خوش فہمی کا شکار ہوں, اگر ہم اپنے اندر اس چیز کو پاتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت سے مزاج کی شناسائی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ حرم اہل بیت سے باہر کھڑے. اگر ہم اپنے اندر یہ کیفیت محسوس نہیں کرتے کہ قرآن کی آیتیں ہمیں اپنی طرف جذب کریں, جب بھی ہم قرآن کی آیتوں پر نظر کریں تو ہماری محبتوں میں اضافہ ہو قرآن کے لیے, تو ہم اس حرم سے باہر نہیں کریں. اب باہر ہونے کے درجات ہیں, جیسا میں نے ایکسٹریم درجہ آپ کے لیے بیان کیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں قرآن کی آنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے, توحید کی طرف بلایا جاتا ہے, مگر ان کی نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایکسٹریم کیس, انتہائی چیز ہے, انتہائی مصیبت. تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اس جگہ پہ نہیں. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سٹینڈرڈ ہے, بار ہے, کہ جس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ اپنے لیے متوجہ ہونا اور رہنا ہے. کہ آپ جب بھی اس چیز کو محسوس کریں کہ کبھی آپ کوئی حدیث پڑھیں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ چیز تو میں پہلے تو سوچ رہا تھا, یہ تو میرے دل میں بھی تھا, آپ ہمیشہ سجدہ شکر ادا کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ جڑ موجود ہے کہ جو ولایت اہل بیت سے مربوط ہے. اگر قرآن کی آیتیں آپ تلاوت کریں اور آپ کو سکون و سرور محسوس ہو, آپ کو لگے کہ یہ میرے وجود میں جذب ہو رہی ہیں, تو شکر خدا ادا کریں کہ آپ کے اور قرآن کے درمیان ایک رشتہ. اس موضوع پر بھی کافی بات کی جا سکتی ہے لیکن فی الحال اتنا ہی. کہ ہمیں کس بات کی ہر وقت دعا کرنا ہے یعنی یہ وہ ایک کنسپٹ ہے جو ہمارے بیس ہے ہماری گفتگو کا، کہ ہم یہاں پر اس لیے نہیں جمع ہو رہے کہ ہم قرآن کی لفظی تفسیر و تشریح کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، بلکہ ہم یہاں پر اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ہمیں قبول کر کے اپنے معارف ہمیں عطا کر دیں، اس لیے ہم جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک انسان ساری زندگی ان الفاظ کو پڑھتا رہتا ہے لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ نجات یافتہ ہے. ان الفاظ اور اصطلاحات کے ذخیرے کو جمع کرنے کا نام نجات نہیں ہے، نجات اوپر بھی، بلکہ نجات کیا ہے کہ خدا ہمیں قبول کر لے، اور خدا کی قبولیت کیا ہے قرآن والے میں، مطلب ہم براہ راست خدا سے تو ملاقات کرتے نہیں، خدا کی مرضی کا خدا کی قبولیت کا پیمانہ کیا ہے قرآن والے میں، یہ دو معیار، ان سے ہم نزدیک ہو جائیں. بقول جو خمینی نے بار بار ایک بات کہی ہے اپنے کلمات میں، کہ یہ تمہارا جو حریم قلب ہے یہ خدا کا گھر ہے، اس بارے میں خاص طور سے متوجہ رہو کہ اس میں خدا کے علاوہ کوئی اور سکونت پذیر نہ ہو جائے. تو خدا کیسے رہے گا اس گھر میں؟ ان دو حوالوں سے رہے گا، قرآن کے حوالے سے رہے گا اور محمد والے محمد کے حوالے سے. تو کیونکہ یہ ہمارا بالکل ایک بنیادی اور اساسی کنسپٹ کوئی چیز واضح کر رہی ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا میں اعادہ کروں، اس بات کو دہراؤں کہ ہمیں مسلسل اس چیز کی دعا کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو مانگنا ہے کہ قرآن ہمیں قبول کرے، اہل بیت ہمیں قبول کریں، ہم ان حرمہائے مقدسہ میں داخلے کے قابل ہو جائیں اور انشاءاللہ اپنی دائمی اور ابدی زندگی انہی کے سامنے گزارے اور انہی کے جواب
الہی آتی.
یہی اصل ہماری دعا ہے اور یہی ہماری تمنا و خواہش. بہرحال میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا تھا انسان شناسی کے حوالے سے، اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ انسان کے غیر مادی یا اصلی پہلو کے حوالے سے، کیونکہ خود قرآن کی نظر سے، اہل بیت کی نظر سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اصل انسان اس جسم طبعی کا نام نہیں ہے. یہ جسم طبعی انسان کے لیے ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے وہ اس عالم طبیعت و مادیت میں اپنا ابدی سرمایہ اور ذخیرہ فراہم کرتا ہے، جمع کرتا ہے. اس جسم کی حیثیت، اہمیت اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پروردگار عالمین نے انسان کو جو وجود عطا کیا اس وجود اصلی کا نام ہے نفس انسان. یعنی اگر آپ کبھی کہتے ہیں میں، تو وہ میں کیا چیز ہے؟ میں کا اشارہ کہاں جاتا ہے؟ انسان کے نفس کی طرف جاتا ہے. یہ میں یا نفس انسان مختلف قسم کے قوتوں سے، مختلف قسم کے آلات سے لیس ہے تاکہ اپنی ترقی کا سامان کر سکے. یہاں پر ہم نے اپنی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ جو ہمارا جسم ظاہری ہے اس کے اندر جو نظام پایا جاتا ہے، اگر آپ اس نظام کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ظاہری نظام کو، تو باطنی نظام بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی عوالم ہیں ایک کے اوپر ایک، نیچے والا عالم اوپر والے عالم کا عکس یا سایہ یا اس کی تصویر ہوتا ہے. یعنی نیچے والی چیز ایسا نہیں ہے کہ اوپر والی چیز سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ نور خدا کی تجلی ہے مقام میں اعلی علیین سے، اور اس کی روشنی نیچے 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 آتی چلی جا رہی ہے. تو وجود ایک ہی ہے، ہر عالم اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا عالم ظاہر کس کا آئینہ ہے، کس کا عکس ہے؟ عالم باطن کا. تو ہمارے ظاہری نظام یا ظاہری جسم کے اندر ہمارا ایک قلب ہے، جسے ہم دل کہتے ہیں، ہارٹ کہتے ہیں. اس قلب کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر بہت سارے مراکز ہیں، جن میں سے ہر مرکز ایک مخصوص کام انجام دیتا ہے. تمام مراکز ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن سب کے سب اپنی صحت اور اپنی زندگی کے لیے دل کی حیات اور بقا پر اور دل کی صحت پر ان کا دارومدار پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو انسان کا نفس ہے، جو اصل وجود ہے، اس کا بھی ایک قلب ہے، لیکن وہ قلب یہ دھڑکنے والا دل نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک روٹ میننگ پہ جانا پڑے گا. قلب کی وہ کیا ہے؟ مرکز. یعنی قلب جو ہے وہ کسی چیز کے مرکز کو کہتے ہیں. تو انسان کے وجود اصلی کا بھی ایک مرکز ہے، اس مرکز کا نام بھی قلب ہے. اور زیادہ تر موارد میں جب قرآن اور حدیث میں لفظ قلب آیا ہے تو وہ مرکز وجود انسانی کی طرف ریفر کرتا ہے. بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ جن میں قلب ظاہری کے بارے میں بھی کچھ بات کی گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو سورہ احزاب کی ایک آیت میں بتایا تھا کہ جہاں پر محاورتن بھی لفظ قلب آئے کہ ان کے قلب اچھل کے ان کے حلق میں آ گئے. یہ محاورہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ مضطرب اور پریشان ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا اس کا دل اچھل کے اس کے حلق میں آ جائے. ان لفظوں میں بھی کہیں کہیں، لیکن زیادہ تر موارد میں کہ قلب کیا چیز ہے؟ انسان کے وجود کا مرکز ہے. اسی طریقے سے جیسا ہمارے ظاہر کے لیے خدا نے ایک برین دیا، دماغ دیا، اسی طریقے سے ہمارے باطن کے پاس بھی ایک قوت ادراک موجود ہے، اور اس قوت مدرکہ بلکہ قوت قضاوت جو ہم نے بات کی تھی کہ اس فیصلہ کرنے والی قوت کا نام ہے عقل. یہ بات ہم کر چکے ہیں، میرا خیال ہے میں دہراؤں گا نہیں اس کو. اسی طریقے سے جیسے خدا نے ہمارے جسم کو مختلف آلات عطا کیے، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، یہی آلات، اس سے جو کچھ آپ حاصل کرتے ہیں اسی قسم کے آلات آپ کے نفس اور آپ کے باطن کے لیے بھی میسر. اور اس پر ہم نے بات کی تھی کہ سماعت اور بصارت حقیقتاً نفس کے ان آلات کا نام. سماعت اور بصارت کی طرف جب آپ اشارہ کرتے ہیں، یہ لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں، تو یہ صرف ان آنکھ اور کان تک نہیں، اگرچہ کہ ہماری سماعت اور بصارت آنکھ اور کان سے مربوط ہے، لیکن یہ چیز بھی ہم نے کہی تھی کہ اگر آپ اپنے قلب کی آنکھوں کو کھولنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر اس ظاہری آنکھ اور کان کے بغیر بھی سنیں اور دیکھیں گے، پھر اس کی حاجت نہیں رہے گی. نفس کو اس آنکھ اور کان کے ذریعے سے سننے کی حاجت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نفس نے ابھی تک اپنے غیر مادی یا روحانی وجود کی طرف صحیح طریقے سے توجہ نہیں کی. جس دن نفس کی توجہ اس پہلو کی طرف ہو جائے گی جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایک اوپر والا کنیکشن بھی ہے، روحانی کنیکشن، جب توجہ اس کی طرف ہو جائے گی تو پھر یہ چیز رویت کے لیے آنکھ نہیں چاہیے ہوگی یا سماعت کے لیے کان ضروری نہیں رہیں گے. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ کہا کہ انی ارا فی المنام، میں نیند کی حالت میں دیکھتا ہوں، یا پیغمبر کے بھی اس قسم کے واقعات ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء، ہم گروہ انبیاء کی آنکھ بند ہو جاتی ہے لیکن دیکھنا بند نہیں ہوتا. تو یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ آنکھ اور کان ہمارے نفس کے لیے آلات سماعت و بصارت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفس بیچارہ ابھی جسمانی سطح سے اوپر نہیں اٹھ پایا. نفس جیسے ہی اپنے روحانی کنیکشن کو ایکسپلور کر لے گا تو سماعت اور بصارت کے لیے ایک ظاہری آنکھ اور کان کا محتاج نہیں رہے گا. یہ احتیاج کب تک ہے؟ جب تک کہ نفس جسمانیات کی قید میں بند ہے. تو سماعت اور بصارت یہ دو صفات ہیں کہ جو جن کے ذریعے سے انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے اور اشیاء کی حقیقت تک پہنچتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تفکر کیا صفت ہے؟ کہ انسان ایک شے کو، یعنی ایک ڈیٹا یا انفارمیشن کو اطراف سے حاصل کرتا ہے اور اس کو مورد تجزیہ اور تحلیل قرار دے سکتا ہے، یعنی اس کا تجزیہ کر سکتا ہے، اس میں غور و فکر کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سوچ سکتا ہے، امکانات کا جائزہ لے سکتا ہے. اس قوت کا نام ہے قوت فکر یا قوت تفکر. یہ ساری کی ساری چیزیں نفس کو حاصل، نفس ان آلات سے لیس، لیکن ان تمام چیزوں سے یا ان سماعت سے، بصارت سے، تفکر سے کام لینے کے بعد بھی آخری فیصلہ دینے کی ضرورت باقی رہتی ہے. یعنی پیغمبر اکرم نے جب قرآن پیش کیا اس زمانے میں کفار و مشرکین نے اس کو سنا، ان کی سماعت نے ان کو بتایا کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے یہ بہتری نکلا، اور اس کا ثبوت کیا تھا کہ وہ چھپ چھپ کے راتوں کو آتے تھے پیغمبر کے گھر کی دیوار کے ساتھ اور آپ کی تلاوت کو سنتے تھے اور محفوظ ہوتے تھے. انہیں سماعت نے بتا دیا کہ یہ حق ہے، بصارت اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم کے کردار کو دیکھا، پایا کہ یہ شخص صادق ہے، امین ہے، اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے. بصارت نے بتایا کہ یہ انسان خود بھی حق ہے، لیکن اس کے بعد رد عمل، ریسپانس یہ نکلا کہ اس سے دشمنی کرو اور اس کو ختم کر دو. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ چیز کیسے ہو گئی کہ سماعت ایک حقیقت کی طرف اشارہ دے رہی ہے، ایک حقیقت بیان کر رہی ہے، بصارت بصیرت ایک حقیقت بیان کر رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ کا ریسپانس ہے وہ بالکل الٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان تمام آلات کو جو آپ کو ہمیشہ حق بتاتے ہیں، یعنی جو آپ سنتے ہیں آپ کی سماعت آپ کو بالکل سچ بتاتی ہے کہ یہ تصویر ہے، یہ انسان ہے، سماعت جھوٹ نہیں بولتی، بصیرت جھوٹ نہیں بولتی، بصارت جھوٹ نہیں بولتی. آپ ایک چیز پر تفکر کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. لیکن ان سب کے اوپر ایک فیصلہ دینے والی قوت اور صلاحیت موجود ہے. وہ قوت فیصلہ دیتی ہے کہ ان تمام حقائق کو جنہیں میں نے درک کیا یا جن کا ادراک کیا، اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، دوستانہ یا دشمنی والا، محبت والا، قبولیت والا یا رد کرنے والا. اور یہی جو فیصلہ دینے والی طاقت ہے، اصل میں حساب و کتاب اس پر ہی ہے. اگر یہ فیصلہ دینے والی قوت حق کے مطابق فیصلہ دیتی، حق کیا، یعنی جو آپ کی سماعت اور بصارت اور فکر نے آپ کو حق سمجھایا، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ ایگزیکٹ حق تک پہنچیں یا نہیں، جتنا حق آپ کی سماعت اور بصارت اور تفکر نے جس حد تک آپ کو پہنچا دیا، اگر آپ کا فیصلہ اس کے مطابق ہے تو آپ کی یہ قوت فیصلہ عقل کہلائے گی. اور جتنا حق آپ کو سمجھ میں آیا، آپ کی یہ قوت فیصلہ اس کے مطابق مخالف فیصلہ دے تو یہی قوت جہل کرے گی. انسان کی کمپوزیشن سمجھ میں آ رہی، یعنی انسان کے غیر مادی وجود کی، کہ انسان کا غیر مادی وجود کچھ صلاحیتوں سے لیس اور مبرہ ہے. اصل انسان بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اصل انسان ہے. صحیح، وہ اصل انسان کیا ہے؟ نفس ہے جو ان سب چیزوں سے کام لے رہا ہے، سماعت سے بھی کام لے رہا ہے، بصارت سے بھی کام لے رہا ہے، فکر سے بھی کام لے رہا ہے، اعمال سے بھی کام لے رہا ہے، وہ بیچ میں موجود ہے. جتنے بھی آلات ہیں ادراک کے، تجزیہ و تحلیل کے لیے جتنی انفارمیشن لیتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، آپ کو ہمیشہ سچ بتاتے ہیں، ان کے اندر کوئی دھوکہ فریب نہیں ہے. لیکن انسان کے وجود میں ایک قوت اضافی ہے جو ان سب کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور ان سب پر حاکم ہے. وہ قوت آخر میں فیصلہ دیتی ہے کہ جو حق مجھے سمجھ میں آیا ہے اس کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. اگر یہ قوت جتنا جتنا حق سمجھ میں آئے اس کے مطابق فیصلہ دے تو عقل کہلاتی ہے, اور اس کے مخالف فیصلہ دے تو جہل کہلاتی ہے. اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے ہشام کو کیا نام دیا؟ ابو جہل. ابو جہل کیوں نام دیا اس کو؟ کہ تجھے اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پیغمبر اور قرآن حق ہے, اور اس کے بعد تیرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی ان کی مخالفت کرو. تو تم جہالت کے باپ ہو, یعنی تم اس قابل ہو کہ جب حق اس طریقے سے تمہیں سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد بھی تم اس کے مخالف فیصلہ دو تو تم جہالت کے باپ ہو. یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی. اب اگر آپ کی عقل مطابق حق فیصلہ دے گی تو آپ کے نفس کے درجے میں اضافہ ہو جائے گا, یعنی نفس ایک اسٹیپ اوپر آ جائے گا, نفس کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. اور اگر آپ کی عقل سمجھے جانے والے حق کے مخالف فیصلہ دے گی یعنی جہل میں بدل جائے گی تو نفس ایک درجہ نیچے چلا جائے گا. یہ ہے انسان کی اوور آل کمپوزیشن. اچھا یہاں پر ایک اور بات جو بتانا بہت ضروری ہے کہ جیسے حاضرین ہیں ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ آپ سب لوگ بہت ساری گفتگو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور استفادہ بھی کرتے ہیں. میں جس تناظر میں بات کر رہا ہوں اور جس تناظر میں آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں وہ پرسپیکٹو بنیادی طور پر یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک عام انسان کس طریقے سے سمجھ سکتا ہے. میں آپ کے سامنے فلسفیانہ بحث اور اصطلاحات کو استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے جو حکما ہیں ان کی اصطلاحات کو استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے عرفا یا صوفیہ کی اصطلاحات کو استعمال نہیں کر رہا ہوں. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو ٹکرائیے گا نہیں, یعنی ہر بات کو سمجھنے کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. سورہ واقعہ کے اندر آیت ہے کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کہ یہ قرآن کریم ہے, کریم یعنی بلند ہے, ہر پستی سے بالا. فی کتاب مکنون, ایک ایسی کتاب میں ہے کہ جو خزانے کی مانند چھپی ہوئی ہے. لا یمسہ, اس کو مس نہیں کرتے مگر وہ جنہیں پاک بنا دیا گیا, پاک کر دیا گیا. اب اس آیت کے اگر آپ ظاہری لفظوں پہ غور کریں تو آپ کہیں کہ یہ کتاب مکنون پتہ نہیں اب عرش پر ہے, کس عالم میں ہے, کس جگہ پر ہے اس قرآن کی حقیقت, اور اب اس کو کوئی بغیر پاک ہوئے نہیں چھو سکتا. لیکن نہیں, قرآن کی جتنی حالتیں ہیں, جتنی نزولی حالتیں ہیں, اور سب سے نزولی حالت کیا ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں, یعنی قرآن لفظی, جس کے بارے میں علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن تدوینی, یعنی یہ قرآن مکنون ہے اور ایک قرآن مدون اور قرآن تدوین شدہ ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں آیتوں اور لفظوں کی شکل میں. آپ اس قرآن کو بھی بغیر مطہر نہیں چھو سکتے, نہیں چھو سکتے نا, بغیر وضو کے, بغیر پاک ہوئے. وہ قرآن جو باطن میں ہے آپ اسے بھی بغیر متحر ہوئے نہیں چھو سکتے, لیکن کیا ظاہری طہارت اور باطنی طہارت ایک ہی چیز ہے؟ باطنی طہارت کا مطلب ہے نفس کا برائیوں سے پاک ہونا, ظاہری طہارت کا مطلب ہے جسم کا پہ نجاست کا نہ لگا ہونا باوضو ہونا. تو ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے جو طہارت چاہیے, باطن قرآن کو چھونے کے لیے وہ طہارت کافی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس سے بالا تر درجے پر قرآن کی جو حقیقت ہے اس کو چھونے کے لیے اس درجے کی طہارت چاہیے ہوگی. اور یہ جو کتاب مکنون میں قرآن موجود ہے اس کو چھونے والی طہارت کا نام ہے کہ انسان غیر از خدا سے پاک ہو جائے. اس کتاب مکنون کو صرف وہی چھو سکتے ہیں کہ جو غیر از خدا سے پاک ہو. یہ چھٹے معنی پر. تو طہارت کے معنی ہر لیول پہ ڈفرینٹ ہیں. اب اگر ہم اور آپ اس چیز پہ لڑنا شروع کر دیں کہ کوئی کہے کہ نہیں قلب سے حسد کا دور ہونا طہارت ہے, ایک کہہ رہی وضو طہارت, یہ بے معنی بحث ہے. اس لیے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس پیرائے میں بات کر رہے ہیں. ہمارا ڈومین ہے کہ وہ چیزیں جو ہر انسان کو نظر آتی ہیں اور وہ باتیں کہ جو ظواہر قرآن سے ثابت ہوتی ہیں. قرآن کے الفاظ سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور ہمارا ظاہری مشاہدہ جن کی تائید کر رہا ہے, اس اعتبار سے بھی اس راہ پہ چلتے ہوئے بھی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, اس راہ سے استفادہ کرتے ہوئے بھی آپ بہت کچھ اپنی بنیاد بنا کے اوپر جا سکتے ہیں. صحیح. تو اب اس کو عرفا کی اصطلاحات سے کہ وہ قلب کو کن معنی میں استعمال کرتے ہیں, یہ لفظ عقل کس معنی میں استعمال کرتے ہیں, بظاہر اس سے نہ برائے مہربانی اس سے نہ ٹکرائے. یعنی یہ ایک تنبیہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کچھ حضرات جیسے اگر اس درس میں بیٹھے ہو گئے آپ نے تو یہ کہا تھا یا یہ بات ہو رہی, یہ نہیں, ہر ایک الگ الگ موارد ہیں. آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں, اس معیار پہ آ جائیں, بسم اللہ, پھر ان اصطلاحات سے استفادہ کریں. لیکن یہ وہ ساری کی ساری اصطلاحات ہیں کہ جو اسی لائن میں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ حقیقت تک پہنچائیں گی. آپ ان کو جتنا چاہیں کھول سکتے ہیں, جتنا چاہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی خرابی یا غلط چیز محسوس نہیں ہوگی. تو ہم کہاں تک پہنچے کہ انسان کے وجود کا ایک مرکز ہے, وہ مرکز نفس کہلاتا ہے. نفس یعنی معاف کیجیے گا, انسان کے جو اصل وجود ہے وہ نفس کہلاتا ہے. نفس کا مرکز قلب کہلاتا ہے. اس نفس کو پروردگار نے مختلف قسم کی صلاحیتوں سے لیس کیا ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جسم کے پاس مختلف صلاحیت ہے. اس کے پاس قوت ادراک و تجزیہ و تحلیل ہے جس کو تفکر کہا جاتا ہے. اس کے پاس دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے جو سماع اور بفر اور فؤاد کہلاتی ہے. اور جب وہ ان تمام صلاحیتوں سے استفادہ کر کے حقیقت کو درک کر لیتا ہے تو ان سب کے اوپر ایک اور قوت پائی جاتی ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ جو حق سمجھ میں آیا اس کی طرف جائے یا اس کے اپوزٹ جائے, اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے. وہ قوت اگر ہمیشہ سمجھ میں آنے والے حق کو اختیار کرتی ہے تو قوت عاقلہ کہلاتی ہے اور نفس کو مسلسل بلند کرنے کا سبب بنتی ہے. اور اگر یہ قوت ہمیشہ سمجھ میں آنے والے حق کی مخالفت کی راہ اپناتی ہے, جس طریقے سے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, پیغمبر کے سامنے, امام حسین کے سامنے, امام علی کے سامنے, کہ لوگوں کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ حق کیا ہے, لیکن انہوں نے جو ان کی قوت تھی فیصلہ دینے والی, جو قاضی القضاء تھا, اس نے کیا فیصلہ دیا, نہیں اس کے آگے جانا, علی کی مخالفت کرنا, تو وہ قوت کیا بن گئی, جہل بن گئی. اور مسلسل نفس کے سقوط کرنے کا, نفس کو نیچے لے جانے کا سبب بنتی رہی. یہاں تک بات ہماری واضح ہو گئی. آج جو میں نے آپ کے سامنے کچھ ایک درشن جی لیکن تھوڑے عرصے بعد دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے, اس میں آپ پر گناہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے جو حق سمجھا, جو حق, جتنا حق آپ کو سمجھ میں آیا, اس پر آپ نے کیا فیصلہ دیا. میرا اور آپ کا حساب اس چیز پر, یعنی میرا اور آپ کا حساب اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ حق جو امام حسین کو سمجھ میں آیا وہ حق آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا. یعنی خدا مجھے اس چیز پہ نہیں پکڑے گا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح میری صلاحیت وہ نہیں ہے, میری قابلیت وہ نہیں ہے, میں نے کوشش کی نہیں پہنچ سکا. اصل پکڑ جس چیز پر ہے کہ جو حق جتنا حق آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سماعت، بصارت اور تفکر، یہ تین چیزیں ہمیشہ آپ کو صحیح بات سمجھاتی ہیں. اس میں بےمانی اور دھوکہ نہیں ہے. بےمانی اور دھوکہ اس اوپر بیٹھے والے قاضی کے اوپر، قاضی میں، یعنی جو فیصلہ دینے والا قاضی ہے دھوکے بازی اس کے بعد ہے ساری. اور اسی یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو امام کے اس حدیث کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر انسان کا حساب اس کی عقل کے مطابق ہوگا. یعنی عقل کے مطابق کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک چیز سمجھی، آپ نے فیصلہ کیا دیا، آپ کا ڈیسیشن کیا تھا. آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح ہے؟ آپ اس کے قریب کیوں نہیں گئے؟ آپ کو اہل بیت سمجھ میں آ رہے ہیں کہ صحیح ہے، آپ قریب کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ایک الگ بات. تو سارا حساب کتاب اس پر ہے کہ آپ کی فیصلہ دینے والی قوت کیا فیصلہ کرتی ہے. جزا سزا اس پر. اگر ان جو چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، آپ جو صفحہ آپ کے سامنے پیش کیا، تاکہ یہ وہی جو بات ہم کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا قرآن سے بھی سپلیمنٹ ہو جائے اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اب اس کے نیچے، ہر آیت کے نیچے میں نے اس کا حوالہ بھی لکھ دیا ہے. پہلا نمبر جو ہے وہ سورت کا ہے اور دوسرا نمبر آیت کا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جب موسیٰ سے کہا، یہ وہ واقعہ ہے سورہ بقرہ جس کی وجہ تسمیہ ہے، وہ یہی کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک شخص تھا کہ جو جسے قتل کر دیا گیا تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو خدا نے وحی کی کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے جسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے اس مردے کو مارو اور وہ اس سے زندہ ہو کے خود اپنے قاتل کا نام بتا دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور یہ کام کرو. ان کی قوم کے لیے اتنی عجیب بات تھی، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی، خدا کے سبب سے، ان اکونا من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی انسان کی قوت فیصلہ غلط بات صادر کرے، چاہے سنجیدگی سے چاہے مذاق میں، دونوں چیزیں اس کو جہل کی طرف لے جاتی ہیں. حضرت موسیٰ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ انہیں ان کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ کیا آپ ہی ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ انہیں اگرچہ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوتے تو شاید کبھی یہ بات نہیں کہتے کہ اب تک کہ حضرت موسیٰ ہم سے مذاق کرتے رہتے اتنا عرصہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ایک عجیب بات کر رہے ہیں، کیا ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں جناب پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. کہ آپ قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں جہاں بھی عقل اور جہل کا ذکر آتا ہے، آپ اس بات پر غور کیجئے گا کہ اس میں ایک باریکی ہے کہ ایک قوت فیصلہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہمیشہ ایک ڈسیشن میکنگ پاور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جہاں بھی تاقلون کا لفظ ہے یا جہاں بھی جاہلون کا لفظ ہے. کہ آپ یہ جو بات ہم سے بیان کر رہے ہیں، ہمارے سامنے جو چیز بیان کر رہے ہیں، اگر آپ یوں ہی نظام میں بھی غلط فیصلہ سنا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جہل. کہ انسان کی قوت فیصلہ